بسم الله الرحمن الرحيم.
یہ اس سلسلہ دروس کا آخری کیسٹ ہے. اس کا آغاز سورہ فاتحہ کے چار دروس سے ہوا. اس کے دوران قرآن کریم کے آخری پارے کی 24 سورتوں کے 28 درس دیے گئے. اختتامی درس میں محترم خرم مراد مرحوم نے ان تمام سورتوں کے مطالب کا خلاصہ بیان کیا. آئیے خرم مراد مرحوم سے, جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے, یہ درس سنیں اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی کریں.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ والشمس سے شروع کر کے سورہ والناس تک 24 سورتوں کی تفسیر, تشریح اور تفہیم ہم نے گزشتہ چند ماہ میں مکمل کی ہے. ان صورتوں کو منتخب کرنے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ یہ وہ صورتیں ہیں جو عام طور پر نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں, مختصر ہیں, آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں, کم وقت میں پڑھ لی جاتی ہیں, لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے اور اپنے تعلیمات کے لحاظ سے یہ بڑی صورتوں سے کوئی کم نہیں ہے. صورت کے معنی دراصل فصیل کے ہوتے ہیں. گویا ایک صورت گویا ایک پورا شہر ہے, اور صورت میں ایک پورے شہر کے برابر مضامین کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے. قرآن مجید میں 286 آیات پر مشتمل سورہ البقرہ جیسی لمبی سورت بھی ہے, اور 3 آیات پر مشتمل سورہ الکوثر کی طرح مختصر سورت بھی ہے, لیکن ان کی اہمیت کے اندر کوئی فرق ان کے سائز کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ چھوٹی صورتوں کا فائدہ ہی یہ ہے کہ جس طرح اشعار یاد ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے محاورے اور کہانیاں یاد ہو جاتی ہیں, ضرب المثل زبان پر چڑھ جاتی ہے, اس طرح دین کی ساری اہم اور بنیادی تعلیمات کنویں میں بن کر کے الفاظ کے ہمارے ہاتھ میں سما دی جائیں, آسانی سے یاد ہو جائیں, بار بار ہم دہراتے رہیں اور پڑھتے رہیں. اور جیسا آپ نے 24 صورتوں کا درس سن کے اندازہ کیا ہوگا, اپنے مضامین کے لحاظ سے یہ قانونی احکام پر تو مشتمل نہیں ہے, لیکن دین کی جتنی بھی بنیادی تعلیمات ہیں, عقائد اور ایمان اور اخلاق اور معاملات, وہ سب اس کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں. سورہ والشمس سے اس مجموعے کو منتخب کرنا کوئی حدیث یا قرآن سے ثابت نہیں ہے, بلکہ میں نے اپنی سمجھ اور فہم کے لحاظ سے یہاں سے اس لیے سلسلہ شروع کیا کہ یہ وہ صورت ہے جس میں کہ انسان کا اس کائنات میں مقام واضح کیا گیا ہے, اور قرآن مجید کا موضوع یا تو اللہ ہے اور یا انسان, جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں, یہ اللہ اور انسان کے مابین تعلق قرآن کا موضوع ہے. چنانچہ سورہ فاتحہ اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہے, اور سورہ الناس انسانوں کے ذکر پر ختم ہوتی ہے. سورہ فاتحہ میں بھی انسانوں کی طرف سے ہدایت کی درخواست ہے, راستہ دکھانے کی دعا ہے, صحیح راستے پر چلانے کی اللہ سے درخواست, اور درخواست اسی لیے ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی جو اس کو ملی ہے, زمین پر جو مہلت دی گئی ہے, جو جسم و جان اس کے سپرد کیے گئے ہیں, زمین کے جو انسان اور وسائل سے اس کا تعلق باندھا گیا ہے, इन सब में उसको सही रविश कि जो दुनियावी में भलाई का मूजिब न हो बल्कि दुनिया के बाद की जिंदगी में भी उसके लिए फलाह और खैर का मूजिब हो, वो सिर्फ उसका रब और उसका खालिक उसको बता सकता है। इसलिए आज से क्योंकि सूरह वशम इंसान के जिक्र से शुरू होती है, इसलिए मैंने यहां से सिलसिले को शुरू कर दिया था। और ये उन सूरतों में भी सर फहरिस्त है जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप भी इनको नमाजों में उमूमन पढ़ा करते थे। और जब सहाबा को आपने मुख्तसर तरत करने की ताकीद की तो जिन सूरतों के नाम लिए वो तकरीबन यहीं से शुरू होते हैं। इन 24 सूरतों में के मजामीन का खुलासा दो तरह से पेश किया जा सकता है। एक ये कि हम एक एक सूरत को उसी तरतीब से लेकर और उसके अहम मौजूआत को दोहरा लें। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम मौजूआत लेकर उनको सारी सूरतों से दोहराने की कोशिश करें, क्योंकि तरतीब से हम एक दफा उन 24 सूरतों को खत्म कर चुके हैं, इसलिए मैं आज इनको मजामीन के लिहाज से सारी सूरतों पर एक नजर डालने की कोशिश करूंगा। मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो सूरत के अंदर चार मौजूआत, इन 24 सूरतों के अंदर चार मौजूआत बड़े बड़े मौजूद हैं। एक मौजू तो इंसान की जिंदगी और उसका मुकाम और उसकी हैसियत है, जो सूरह वशम से शुरू होता है और बीच में भी कई जगह उसको दोहराया गया है उसके मुख्तलिफ पहलू और अंदाज लेकर। दूसरा मौजू यह है कि इंसानी नफ्स की फलाह और उसकी तरक्की और उसकी उन चीजों से हिफाजत जो उसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं उसकी राह क्या है। तीसरा मौजू यह है कि फिर इस राह में जो रुकावटें हैं और दो चीजें इंसान को मुजाहिम होती हैं इस राह पे चलने में वो क्या हैं और उनसे आदमी किस तरह बच सकता है। और चौथा मौजू फिर यह है कि इस राह को दिखाने के लिए और इस राह को चलाने के लिए जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की आखिरी वही को लेकर आए उनकी पूरी सूरत को एक अंदाज में इन 24 सूरतों में समेट दिया गया है। दावा तो बहुत बड़ा है लेकिन आप गौर करें तो आपके यतीमी के जिक्र से शुरू करके और नबुव्वत की हिदायत पाने से लेकर और फतेह मक्का और फतेह मक्का के बाद मजीद लोगों का दीन में दाखिल होना और आपकी उम्मत का कसरत के साथ दुनिया के अंदर फैलना और उसकी बशारत और आपके दुश्मनों जिसकी एक मिसाल अबू लहब है उनकी तबाही और बर्बादी की पेशगोई, अगर आप गौर करें तो दरअसल पूरी सूरत इन्हीं पूरी सीरत इन्हीं के अंदर जमा है। और क्योंकि इनका ताल्लुक बात चीजें आपके साथ मखसूस है लेकिन फिर भी हमको उनसे ताल्लुक है इसलिए कि आप हमारे महबूब हैं, हमारे हादी हैं, हमारे सरदार हैं, उम्मत के बानी हैं। जो चीज अल्लाह ने आप पर खासतौर पर इनाम फरमाई उसकी मसरत और उसकी तालीम में हम भी शरीक हैं। और जो चीजें आपने आप बैसे तो नबी और रसूल के आपसे मुखातिब होकर कहीं उनमें तो हम पूरी तरह आपकी उम्मत होने की हैसियत से शरीक हैं, इसलिए तो हमारा दुनिया के अंदर वही मुकाम वही मिशन वही मनसब है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम मिशन और मनसब। तो ये चार मुख्तलिफ मौजूआत हैं कि जो इन 24 सूरतों में इनके मुख्तलिफ पहलू और इनके मुख्तलिफ उनवान मुख्तलिफ अंदाज में बयान किए गए। पहली बात ये कही गई है कि इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो उम्र देकर भेजा है, जो मुद्दत दी है यहां पर जिंदगी बसर करने की इस जमीन पर, ये इसलिए है कि जो नफ्स और जिंदगी उसको दी गई है वो उसको तस्किया करे। तस्किया का माने है कि उसको पाक और साफ भी करे और उसको तरक्की भी दे, यानी अपनी सफाई और अपनी तरक्की और अपना डेवलपमेंट یہ انسان کا فرض ہے, یہی اس کا کام ہے, یہی اس کا مشن ہے. اور جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے گا وہی فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہو. اس فلاح اور کامیابی کی تشریح ان صورتوں میں موجود ہے, پورے پرانے مجید کے اندر موجود ہے. لیکن یہ سب سے بنیادی بات کہ اپنے نفس کا تزکیہ, یہ دراصل فلاح کی راہ ہے. اور افراد کے لیے بھی ہے, ایک ایک انسان کے لیے بھی ہے, اور قوموں کے لیے. تو اس دنیا میں اگر کوئی تباہی ہے تو وہ طغیانی اور سرکشی کی راہ ہے, اور اگر کوئی عروج کی راہ ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح کی راہ ہے. یہ بہت بنیادی تعلیم ہے, اور جو اس کو نہ سمجھے پھر وہ پورے دین کو نہیں سمجھ سکتا. اور جو ان ساری بنیادی باتوں کو سمجھ لے, اس کے دل اور دماغ سے, ذہن سے شکوک و شبہات کے سارے کانٹے نکل سکتے ہیں. کوئی شک و شبہ کا کانٹا ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کی ان بنیادی تعلیمات کو سمجھ لینے کے بعد پھر آدمی کے دل میں ٹھہر سکتا ہو. لارے و فیح کی جو کیفیت ہے قرآن مجید نے آغاز میں بیان فرمائی, وہ اس سے حاصل ہو سکتی ہے. اس میں جو قرآن مجید نے دو آیتوں کے اندر ایک بڑا وسیع مضمون سمیٹ کر بیان کر دیا ہے, اس کی پہلی شک یہ ہے کہ انسان اس امتحان میں ہے اور وہ خود اپنے لیے ذمہ دار ہے. قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہی کامیاب ہوا. کوئی دوسرا آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جو انسان کی ذمہ. جس طرح دکاندار کے لیے خود ضروری ہے کہ اپنی دکان کھولے, اس کو چلائے, اس کا حساب رکھے, اور کاشتکار کے لیے خود ضروری ہے کہ حل لے کر نکلے, حل چلائے, بیج ڈالے, فصل کاشت کرے. اس طرح ہر انسان اپنی زندگی کی دکان اور اپنی زندگی کی کھیت کے لیے ذمہ دار ہے. اس مقصد کے لیے اس کو نیکی اور بدی کی تمیز دی گئی ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے, جیسا میں آپ سے کہتا رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں, جتنی مخلوق سے ہم واقف ہیں ان میں سے انسان اور جن کے علاوہ کسی کو یہ چیز نہیں بخشی گئی. نیکی اور بدی کا علم, کسی کام کا نیک اور بد ہونا, اس سے بڑھ کر اس بات کا اختیار ہونا کہ وہ چاہے تو نیکی کرے اور چاہے تو برائی کرے. اگر انسان اپنے تزکیہ نفس کے لیے خود ذمہ دار ہے تو لازمی مانے کہ اس کو اپنے نفس کے اوپر اختیار حاصل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نفس کے تزکیے کے لیے ذمہ دار بھی کر دے اور اس کو مسئول بھی بنائے اور اس کو عذاب اور ثواب میں بھی ڈالے. اس کو اختیار نہ ہو کہ میں نیکی اور برائی کر سکوں. فرمایا فالحمہا فجورہا وتقویٰ, نفس کے باہر نکل جانے, صحیح راستے سے نکل جانے کی چیزیں بھی نفس کو بتا دی گئی ہیں, اور جن سے وہ بچ سکتا ہے اور صحیح راہ پہ چل سکتا ہے وہ بھی اس کو بتا دیا گیا. راتے علم بھی دیا گیا ہے, اور دونوں کا میلان ہے, برائی کرنے کا بھی میلان رجحان ہے, نیکی کرنے کا بھی. لیکن نیکی اس کے لیے محبوب بنا دی گئی. چنانچہ انسان کتنی برائی کر لے وہ نیکی کی تعریف کرے. کوئی نہیں کہتا جھوٹ بولنا اچھا ہے, وعدہ توڑنا اچھا ہے, کسی کا حق مارنا اچھا ہے, جان دینا حق اچھا ہے, قتل کرنا, کوئی نہیں کہتا. یہ وہ تو انسان کی فطرت میں اس طرح پیوست ہے کہ اچھائی اچھائی ہے, برائی برائی. تفصیل میں اختلاف ہو سکتا ہے, شراب پینا اچھا ہے برا ہے, سود لینا اچھا ہے برا ہے, لیکن جو بنیادی نیکیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی اختلاف انسانوں کے درمیان نہیں پایا جاتا. برائی کرنے والے بھی اپنے عمل کی کوئی تعبیر ایسی کرتے ہیں جس سے وہ یہ ثابت کریں کہ نہیں, یہ تو ہم مجبور ہیں, یہ اچھا کام جو کر رہے ہیں مجبور تھے اور کیا کریں. چنانچہ اس طرح قرآن مجید ہر قسم کی مجبوری کی نفی کرتا ہے. قرآن اور حدیث سے ہم کو کوئی ایسی تعلیم نہیں ملتی کہ انسان مجبور ہے کسی چیز کے ہاتھوں. نہ وہ زمانے کے ہاتھوں مجبور ہے, نہ وہ تاریخ کے ہاتھوں مجبور ہے, نہ وہ اپنے سے بالادست لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہے, نہ بیوی شوہر کے ہاتھوں مجبور ہے, نہ بچے والدین کے ہاتھوں, نہ رعیت حکمرانوں کے ہاتھوں. ہر آدمی خود اپنے ہی لیے مختار ہے, اور جہاں وہ مجبور ہے پھر وہاں جواب دینے. جہاں بھی واقعی کوئی زبردستی اس سے کوئی کام کرا لے, اس کے لیے کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہے, کوئی عذاب. جہاں کوئی اختیار ہے وہیں پر اس کے لیے عذاب اور ثواب کے سوال پیدا ہوتا ہے. جتنے قدیم و جدید فلسفے اور گمراہیاں اور شیطان کے وساوس ہیں ان کا بڑا حصہ تو مجبوری کے بہانے آتا ہے. اسی سے آپ پوچھیں کیا کریں, زمانہ ہی ایسا ہے مجبور. آپ ہر شخص کی زبان سے گناہگار کی یہ الفاظ تو ضرور سن لیں گے کہ آج کا زمانہ ہی ایسا ہے, کیا کریں, اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. اگر واقعی کام نہ چلتا ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی سزا نہیں دے, لیکن وہ خوب جانتا ہے کتنا کام چلتا ہے اور کتنا کام نہیں چلتا, اور کتنا آدمی مجبور ہے کتنا مجبور ہے. اور انسان کے نفس کو اس نے ٹھیک ٹھیک اس مقصد کے لیے مناسب بنایا. نفس وما سواها, سوا کے معنی تسویے کے معنی, ٹھیک ٹھیک اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو بنا دینا. اسی بات کو اس نے سورہ وتین میں کہا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا. اسی بات کو دوسرے انداز میں سورہ العصر میں کہا ہے کہ یہ زمانہ جو پگھلتا چلا جا رہا ہے یہ تو اسی امتحان کے لیے ہے, اور انسان چاہے تو اس کو صحیح راہ پہ استعمال کر سکتا ہے, اسی کا اپنا ایمان اور عمل صالح درکار. پھر قوموں کے بارے میں بھی اس میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ قومیں اگر خرابی کی راہ پہ جاتی ہیں, برباد ہوتی ہیں, تباہی ہوتی ہیں, اس کی وجہ طغیانی ہے. کذب سمود بتغوا, طغیانی یعنی سیلاب, پانی جب بند توڑ کے نکل جائے, سیاست میں نکل جائے, معیشت میں نکل جائے, تجارت میں نکل جائے, خاندان میں نکل جائے, جہاں حدود توڑ کے نکل جائیں گے لوگ, وہاں پر قوم تباہی کی طرف جائے گی. اور جب جو بدبخت لوگ ہیں لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے نیک لوگوں کو چھوڑ کے, تو قوم تباہی کی پیچھے جائے گی. اور سمود کی اونٹنی تو اسی بات کا نشان تھی کہ سب کے حقوق مقرر ہیں, اس کی باری ایک دن مقرر تھی پانی پینے کی, قوم کی باری دوسرے دن مقرر تھی, اور یہی ان کو ناگوار تھا کہ اونٹنی کی باری مقرر, حقوق اگر مقرر ہو وہ لوگوں کو ناگوار ہوتا ہے, بڑھ کے دوسرے کے حق پہ ہاتھ مارتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اونٹنی کے حق پہ ہاتھ مارا اور اس کو مار دیا, پھر وہ قوم برباد ہو گئی. یہ قصہ یہاں تفصیل سے نہیں آیا, لیکن چند جملوں کے اندر یہ پوری تاریخ کی حکمت اور تاریخ کا فلسفہ یہ سورت کے اندر بیان کر دیا گیا. تو یہ قوموں کے بارے میں بات ہوئی. دوسرا موضوع پھر یہ ہے کہ اگر انسان اور قوموں کا سارا انحصار نیک عمل پر ہے تو پھر اس کی راہ کیا ہے. چنانچہ اس کی راہ ان صورتوں میں ایک تو ایمان اور عمل صالح سے تعبیر کی گئی. سورہ وتین میں بھی کہا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, انسان نیچے سے نیچا گرتا چلا جائے گا سوائے ان کے کہ جو ایمان اور عمل صالح کی رہتا ہے. اور سورہ والعصر میں بھی یہی بات کہی گئی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ زمانہ جو پگھل رہا ہے, ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے, پکڑ نہیں سکتا آدمی کسی منٹ کو گھڑی کے کہ یہ اس کو پکڑ کے بیٹھ جاؤں, کہیں اسٹور کر دوں, بینک میں رکھ دوں, دوبارہ لے آؤں, وہ تو پگھلتا چلا جا رہا ہے. اور اگر یہ پگھل گیا تو انسان نقصان میں رہا, پورا اصل اساتذہ کیپیٹل ہے وہ ضائع ہو, نقصان ایک تو ہوتا ہے کہ نفع نہیں ہوا, ایک یہ کیپیٹل ضائع ہو گیا, تو کیپیٹل جو ہے اساتذہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. تو یہ تو اس نے بنیادی بات کی. اس کے بعد تو اس نے ایمان اور عمل صالح کی راہ کو بھی کھول کے ان 24 صورتوں میں بیان فرما دیا. ایمان اور عمل صالح کی راہ میں اس نے سب سے پہلے مطالبہ کیا اخلاص کا. ایمان کے معنی جو ہیں وہ بھروسے اور اعتماد اور مان لینے کے ہیں. اگر اخلاص میں کوئی شگاف پڑ گیا تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے. شرک کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا اور سب گناہ معاف کرتا ہے. تو اخلاص کے اوپر اس نے زور دیا, وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء, اسی بات کا حکم دیا سارے انبیاء نے آ کر, یہ نبی بھی یہی تعلیم لے کر آئے. اسی سے آدمی کفر و شرک سے نجات پا سکتا ہے, اسے اللہ کی بندگی اس طرح کرے کہ صرف اس کے لیے خالص کر دے اور سب سے کٹ کے اس کے بن جائیں. جو منفع, یہ دراصل ایمان کی تعریف. اور پھر آخر میں سورہ اخلاص میں سب کو جمع کر دیا, اس کا نام ہی سورہ اخلاص رکھا. اس جیسا کوئی نہیں ہے, وہی ایک حاجت روا ہے, کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور کسی کے پاس کوئی چیز پہنچانے کی نہیں ہے, کوئی اس کے مثل نہیں. تو تو سورہ اخلاص میں بھی یہیں پر آتا ہے, کیونکہ اخلاص ایمان کے اندر وہی شرط ہے. مان لینے والے تو بہت ہیں, دعویٰ کرنے والے ماننے کا خدا کو تو کوئی کمی نہیں ہے. امریکہ میں بھی جیسا میں نے بتایا 94% لوگ خدا کو مانتے ہیں, لیکن اخلاص کے ساتھ ماننے والے وہ برائے نام. یہ شیطان نے کہا تھا کہ تو اکثریت کو مخلص نہیں پائے گا. نام تو بہت سے لینے والے ہوں گے, محبت کی مالا جپنے والے بہت لوگ ہوں گے, لیکن مخلص لوگ ہوں. اس لیے ایمان کے ساتھ تو اخلاص کی تعلیم بھی اس کی شرط لگا دی. پھر اس کے بعد اس کو اور کھول کے بیان کیا کہ عمل صالح جو ہے وہ کیا ہے. ایک تو اس نے نماز کا ذکر بار بار کیا, اللہ علی عبداللہ مخلصین علیہ الدین ونفا ویقیم الصلاۃ, وہ نماز قائم. نماز بندگی کا اظہار ہے جسم سے, جان سے, روح سے, دماغ سے, زبان سے, ہر چیز سے. یہ عملی صورت ہے اللہ کی اطاعت, اس کے آگے جھک جانا, اس کے آگے ڈال دینا, اس کے آگے پیشانی ٹیک دینا, جو حکم دے کہنا کہ لبیک میں حاضر ہوں. یہ دراصل عمل صالح کی پہلی چیز تعبیر ہوئی. پھر اس کے بعد اور تفصیلات بیان ہوئی جو کہ مختلف جگہ بیان, نماز سے غفلت نہ ہو, اور پھر نماز کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کا اور ذکر کیا گیا, تواسی بالحق اور تواسی بالصبر. ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور وصیت کرنا اور تاکید کرنا, اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی اوپر چلانا. لیکن یہ دراصل تھوڑا سا بعد میں آئے. دوسرا حکم اس نے دیا زکات کا, اور شریعت ساری کی ساری انہی دو عنوانات کے تحت جمع ہیں, اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق, بندوں کے ساتھ احسان اور انفاق کا تعلق. یہ انفاق سب سے بڑھ کر تو مال میں مطلوب ہے, دنیا کے ساز و سامان میں, لیکن ہر چیز میں جو آدمی کو اللہ نے دی ہے. سورہ واللیل میں بیان کروایا کیا کہ جو راستہ آسان راستہ ہے, جو راستہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے, جو راستہ کہ شریعت کا راستہ ہے, فاما من آتا واتقى وصدق به, جس نے دیا, جو تھا وہ دیا, جو ضرورت مند تھا اس کو دیا, جو چیز تھی وقت دیا, مال دیا, توجہ دی, محبت دی, جو کچھ دے سکتا تھا وہ دیا, اور سب کو دیا بلا تخصیص, دیا جتنا دے سکتا تھا وہ دیا, اور ان چیزوں سے بچا جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں, اور سچی باتوں کی تصدیق کی, نیک باتوں کی, ایمان کی. اس نے سب چیزیں جمائیں, لیکن سب سے پہلے, حالانکہ ترتیب الٹی ہے, پہلے تصدیق ہوگی, پھر تقویٰ ہوگا, پھر دینا ہوگا. یعنی عمل کے لحاظ سے ترتیب یوں ہے, لیکن بیان میں ترتیب الٹ دی گئی ہے, اس لیے کہ پہلی چیز تو اس کا حاصل ہے, اور وہ ہے اللہ کی راہ میں دینا, بس دینا کی بات. اس کی کئی جگہ اور ذکر کیا اور اس کی تاکید فرمائی, مختلف اس کے منفی پہلو بھی واضح فرمائے جن کا میں ذکر کروں گا, لیکن یہ سورہ واللیل میں اس بات کو واضح فرما دیا گیا. اور دینے کے اندر پھر تواسی بالحق و تواسی بالصبر, بہت ساری چیزیں ہیں جو اسی کے تحت سمیٹی جا سکتی. اس میں یتیموں کے حقوق بھی آئے, مساکین کے حقوق بھی آئے, کھانا کھلانے کا ذکر بھی آیا, جو زیر دست ہیں ان کے حقوق ادا کرنا, ان پر زبردستی نہ کرنا, ان کے حق نہ مارنا, فم الیتیم فلا تقہر, اور یمنعون الماعون, بخل کی برائی بھی آئی, لیکن ذرا اس کا بھی ذکر ہم تھوڑا سا بعد میں کریں گے. تو عمل صالح کا ایک پہلو تو یہ ہوا, اللہ سے بندگی کا تعلق, اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا سب کچھ ان کے لیے, جو کچھ آدمی کی ضرورت سے بچے وہ ان کے لیے خرچ کرنے کا, وقت بھی خرچ کرنا, توجہ بھی خرچ کرنا, محبت بھی دینا اور پیسہ بھی دینا. اور یہ تزکیے کا راستہ ہے, یعنی جو مال دیتا ہے یوتی مال ہے یہ تزکا, تاکہ وہ تزکیہ کرے. تزکیہ جو ہے پہلے ہی صورت میں آ چکا تھا, یہ تزکیہ ہے کہ آدمی اپنا مال دے, اور اسی لیے اس کا نام زکات ٹھہرا. اور پھر اس کی تاکید کی گئی کہ یہ دینا تو ہے, یہ زکات تک محدود نہیں ہے, بلکہ اعطا جو ہے بڑا وسیع ہے. دینا پورا ایک طرز زندگی ہے, ایک طرز زندگی لینے کا ہوتا ہے, یہ میں یہ لے لوں, یہ لے لوں, یہ جمع کر لوں, اور ایک ہوتا ہے دینے کا کہ جو میرے پاس ہے دوسروں پر لٹا دوں, اس لیے بالآخر چھوڑ کے جانا ہے موت کے وقت. تو یہ اس نے پھر اس کی تعلیم دی گئی ہے, اور مختلف انداز, مختلف پہلو سے تمام صورتوں کے اندر جگہ جگہ جہاں بھی مناسب ہوا ہے اس کو پھیلا دیا گیا. اس کے بعد پھر اس میں جو تیسری چیز آئی وہ یہ کہ جو دینا ہے اس میں سب سے بڑی چیز تو حق کا دینا ہے, نیکی کی تعلیم. جیسے اللہ نے اپنے نبی کو بھی ہدایت فرمائی, واما بنعمت ربک فحدث, اللہ نے جو تم کو ہدایت کی نعمت دی ہے اس کو بیان کرو. اور اس کو پھیلاؤ. اور سورہ بلاسر میں امت کو بھی تعلیم دیے کہ وہ تواسو بالحق سے وہ تواسو بالسب. حق کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو وہ حق ہے جو اللہ نے حق آسمان سے اتارا ہے, اور اسی کے اندر بھی دوسرا حق شامل ہے جس کے لیے ہم عام طور سے لفظ استعمال کرتے ہیں. اس انسان کا میرے اوپر یہ حق ہے, حکمرانوں کے اوپر رعایا کا یہ حق ہے, حکمرانوں کے رعایا پر یہ حق ہے, بیوی کے شوہر پر یہ حق ہے. اس حق کو خود ادا کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ تواسی کا حکم, اس کی وصیت کرنا, اس کی نصیحت کرنا, اس کی تاکید کرنا, اس کی نگہداشت کرنا, اس کے لیے وہ نظام بنانا کہ جو ان حقوق کی ادائیگی کا محافظ ہو. ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما نے کہا تھا کہ جو مظلوم ہے جس کا حق مارا گیا ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں. وہ جو ظالم ہے کسی کا حق مارتا ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہے جب تک کہ میں اسی گردن پہ پاؤں رکھ کے اس سے گلے سے وہ حلق نہ حق نہ نکلوا دوں جس نے کسی کا مارا ہے. اسی پر پوری ریاست و خلافت قائم ہوئی. یہ صرف ان معمولی مظاہر کے لیے نہیں قائم ہوئی جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے ریاست بنی. ریاست تو اسی لیے قائم ہوئی تھی کہ لوگوں کے درمیان حل اور انصاف کے ساتھ حقوق اور بتواسو بسب. صبر کی ضرورت اس حق پر قائم رہنے کے لیے. تو کہیں اس کو نماز اور نہر قربانی کو جوڑا, فصل لربے کا ونہر. جتنی نعمتیں کثرت دنیا میں ملے گی وہ اللہ کی بندگی اور اس کی راہ میں قربانی ہوگی. اور کہیں ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا, بتواسو بالحق و تواسو بالصبر. اور باقی قرآن مجید میں تو صبر کے ذکر سے بھرا ہوا ہے کہ صبر کے بغیر اپنی نفس پر اتنا کنٹرول ہو کہ آدمی اپنے آپ کو صحیح راہ پر باندھ کے قائم رکھ سکے. اس کے بغیر تو آدمی کتنی فلسفے بگارے, کتنے واعظ کہے خوبصورت, کتنی تقریریں کریں ریڈیو پہ, ٹیلی ویژن پہ, کہیں بھی کر لے, لیکن کوئی حاصل نہیں ہوتا. نہ حکمرانوں کو حاصل ہوتا, نہ قوم کو حاصل ہوتا, جب تک اس پر جمنے اور بننے کی استعداد اور صلاحیت نہ ہو نفس کے اندر. تو یہ پھر تیسری بات تھی جو کہ سامنے آئی. اس کے بعد سے جیسا میں نے کہا کہ اس کے اندر رسالت کا بیان ہے, اس لیے کہ رسالت جو ہے وہ اسی تواسی بالحق و تواسی بالصبر کی اور ہدایت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجسم صورت تھی. حضور کی زندگی, حضور کا اسوہ. جیسا میں نے کہا کہ سیرت جو ہے تقریباً پوری اس کے بڑے بڑے پہلو اس کے اندر سمیٹ دیے گئے ہیں 24 صورتوں میں. آپ کی یتیمی سے ذکر شروع کر کے اور سورہ آپ کی فتح اور نصرت جو آپ کی وفات کی پیشن گوئی تھی وہاں تک کے بڑے بڑے پہلو ان 24 صورتوں میں جمع ہیں. آپ کی تعلیمات بھی, آپ کے طرف قریش کے ساتھ معاملہ, آپ کی ہجرت جو سورہ کافرون میں ذکر ہے, غزوہ بدر جو سورہ ابی لہب میں جس کی ذکر ہے, اور پھر فتح مکہ جو سورہ نصر میں ذکر ہے, یہ سارے ساتھ بڑے بڑے سنگ میل پورے سیرت کے جو ہیں اشارہ. تصورات یہ ختم ہو جاتے ہیں جو اللہ کی جد دہشت اور خوف کی بنیاد پر خدا کی جد قائم. بڑا منتقم مزاج کوئی ہستی ہے جو بیٹھی ہے سزا دینے کے لیے اور بندوں پر اپنی کڑی چیزیں نافذ کرنے کے لیے. اس میں بڑی شیرینی ہے اور بڑی ٹھنڈک اور مٹھاس ہے کہ اللہ سے جو پہلے ہی تعارف ہے وہ تو ان چیزوں کی معرفت ہے جو وہ عطا کر رہا ہے, جو بخش رہا ہے, دے رہا ہے, ہم کو بھی دے رہا ہے, ساری کائنات کو بھی دے رہا ہے. تو دراصل اللہ سے آدمی خدا سے خوف کا تصور تو رکھتا ہے اور محبت کرنے کا تصور کم ہوتا ہے, لیکن ہم جو ہے یہ تو دراصل محبت کی جڑ ہے. اس کی آدمی تعریف کرتا ہے پھر بلاخر اس سے محبت بھی. اور تعریف اگر اپنی ذات کے واسطے سے ہو تو میرے ساتھ یہ کیا اور میرے ساتھ یہ کیا اور میرے ساتھ یہ کیا, تو پھر تو آدمی محبت بھی کرتا ہے. تو دین کی بنیاد جو ہے وہ خوف اور دہشت نہیں ہے, بلکہ دین کی بنیاد جو ہے وہ شکر اور محبت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہی پورا قرآن مجید کا پیغام ہے شروع سے آخر تک, اگرچہ اس کے عذاب کا ذکر ہے اور اس کی جو قوموں کے ساتھ داروگیر ہے اس کا ذکر ہے, لیکن اس کو بھی اس نے ہم کے اس میں رکھا ہے. قیامت کے دن کو بھی کہا ہے, ابھی آئے گا آگے مالک یوم الدین, کہ کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. لیجمعنکم الی یوم القیامہ, وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا. قیامت کے دن جمع کرنا بھی اس کی رحمت کا تقاضا ہے. کس طرح ہے یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اس نے اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑا ہے. اپنے خوف اور خشیت کی نسبت بھی اس نے اپنی رحمت سے, من خشی الرحمان. آپ کی تعلیمات بھی، آپ کے قریش کے ساتھ معاملہ، آپ کی ہجرت جو سورہ کافرون میں ذکر ہے، غزوہ بدر جو سورہ ابی لہب میں جس کی ذکر ہے، اور پھر فتح مکہ جو سورہ نصر میں ذکر ہے، یہ سارے ساتھ بڑے بڑے سنگ میل پورے سیرت کے جو ہیں اشاروں کے اندر ان 24 سورتوں کے اندر بیان کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ نمونہ ہے تزکیہ نفس کا، مثالی نمونہ جو ہے وہ حضور کی زندگی کا، یہی چراغ ہے جو روشن ہے، اور اسی کی محبت ہے کہ جو انسان کو اس نمونے پر قائم رکھ سکتی ہے. جو انسان کی ذمہ داری تھی، جس کے لیے اللہ نے اس کے اپنے نفس کو بھی ٹھیک بنایا، اور کائنات میں بھی چاند سورج ستارے رات دن بے شمار نشانیاں پھیلا دی جن سے آدمی حق کو پا سکتا ہے، لیکن یہ سب اپنی عقل ہو، اپنا نفس ہو، کائنات ہو، یہ انسان کی رہنمائی تو کر سکتے ہیں کہ یہاں تک یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے، یہ علم یہ نہیں دے سکتا. یہ علم دینے کے لیے اس نے اپنے انبیاء اور رسل کو بھیجا. ان کا کام ہی یہ تھا کہ علم غیب، وہ غیبی علوم دیں. غیب سے مطلب یہ نہیں کل کیا ہوگا، غیب سے مطلب ہے کہ وہ علوم جو آدمی اپنی سائنس تجربے مشاہدے سے قطعی طور پہ حاصل نہیں کر سکتا. سائنس سے تو کوئی بات جو قطعی طور پہ وہ حاصل نہیں کر سکتا. سائنس کی تعریف ہی ہے کہ وہ بات جو قطعی طور پہ سچی نہ ہو، جس کو غلط جھوٹ ثابت کیا جا سکتا ہو. اگر کسی بات کو غلط تو جھوٹ نہیں ثابت کیا جا سکتا تو سائنس نہیں ہے، پھر وہ عقیدہ ہے. سائنس بالکل یہی کہتے ہیں. لیکن وہ بات جس کو کہ غلط ثابت کیا جا سکتا ہو، پھر انبیاء کے دیے ہوئے خبر اور ان کی دی ہوئی وحی کے اوپر آدمی یقینی مان لے، وہ دراصل ایمان بالغیب ہے، اور وہ حضور نے ہم کو پہنچایا. اس لیے حضور کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہوا. جیسا میں نے کہا، بعض چیزیں آپ کے لیے مخصوص ہیں اور بعض چیزیں امت ان کے اندر شریک ہیں. اور یہی آپ کا بڑا فرض تھا کہ آپ دین کو پہنچائیں. قریش کو آپ نے پہنچایا، ان کو دعوت دی، ان کے سارے خرابیاں واضح کر کے سامنے رکھی. اسی طریقے سے آپ نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا، اور اسی کے قرآن مجید نے آپ کو تاکید نصیحت کی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں تلقین و تعلیم کی ہے، جہاں پر کہیں پہلی وحی، انسان کی پیدائش، قلم سے تعلیم، سب احسانات کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر فرمایا ہے جہاں بھی ذکر کیا، اقرا کے معنی بھی پڑھ کے سنانے کے ہیں، فحدث کے معنی بھی بیان کرنے کے ہیں، وہاں پر اللہ نے بتایا کہ یہ کام جو ہے صرف تقریروں، کتابوں اور واضح سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے. اور اس لیے دنیا میں مشغول رہو، مخلوق کے کام کرو، خلافت کا نظام قائم کرو، لیکن دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم، سجدہ کرو اور اس سے قریب ہو جاؤ. جب اس کام سے فارغ ہو، فیضا فرق تھا فنسب بلا رب کا فرق، تو کھڑے ہو جاؤ، کمر باندھ لو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، ربت کر لو. جب پتہ آ جائے اور لوگ دوب در دوب دین میں داخل ہونے لگیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو فسبح بحمد رب کا وسط، اللہ کی حمد کرو اور استغفار کرو. یہ ساری ہدایات بھی جگہ جگہ، کہیں نگاہ بہکنے نہ پائے، اور دنیا کی فتوحات دیکھ کر اور لوگوں کا رجوع دیکھ کر جب تو لوگ چلے آ رہے ہیں، کہیں نفس کے اندر کوئی ذوم اور ناز نہ پیدا ہو، بلکہ کام تو مخلوق کا کرے اور دل خالق کے ساتھ لگائے. یہ پورا حضور کے اسے سے بیان فرمائی. صرف امت کی پوری پیشنگوئیاں اس کے اندر موجود ہیں. اس کو فتح نصیب ہوگی، نصرت نصیب ہوگی، دنیا میں غلبہ نصیب ہوگا، ہر جگہ آپ کا پیغام پھیلے گا، آپ کی امت تعداد میں اتنی ہو جائے گی کہ عرب میں رہنے والے مکے کے مٹھی بھر لوگ تک سوچ بھی نہیں سکتے. اور دنیا نے دیکھا کہ ہزار سال تک دنیا کے اندر آپ کی تہذیب، لائی ہوئی تہذیب بگڑی، خراب ہوئی، پھر سنوری، اچھی ہوئی، زوال پذیر بھی ہوئی، لیکن وہ بہرحال قائم رہی. اور آج بھی وہی دنیا کے اندر دو بڑی قوتوں میں سے ایک قوت موجود ہے. ہر شخص یہی دیکھ رہا ہے کہ یہ قوت پھر آنے والی. یہ ساری بھی چیزیں اسی کے اندر جمع کرتی ہیں. اس پوری رائے نبوت پر چلنے میں جو موانعات ہیں اور رکاوٹیں ہیں، ان کو بھی بیان کر دیا گیا. فرمایا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا کو مقصود بنا لینا. دنیا تو ہے ہی اس لیے کہ اس میں آدمی رہے، اس کو استعمال کرے، اس میں زندگی بسر کرے، شادی بیاہ کرے، تجارت کرے، کاروبار کرے، لڑائی لڑے، خون بہائے، سب کچھ کام کرے، لیکن اس میں سے کسی کو مقصود نہ بنائے، بلکہ مقصود جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا کی رضا ہو کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو یہ بات اس نے، اس لیے مال کا ذکر تو کثرت کے ساتھ کیا، اور یہی بتایا کہ یہ تو انسان، اس کو خیر کہا مال کو، یہ مال جو ہے یہ خیر ہے، یہ کوئی شر نہیں ہے مال. لیکن جب اس کی محبت شدید ہو جائے, جو بیان ہوا سورہ عادیات میں کہ وہ خیر کی محبت میں بڑا سخت ہے, تو پھر آدمی لوٹ مار کرتا ہے, پہلے گھوڑے لاتا تھا چڑھائی کرتا تھا, اب ٹینک لاتا ہے, ہوائی جہاز لاتا ہے, میزائل چھوڑتا ہے اور ایٹم بم بنا لیا ہے اس نے. عرب کے لوگوں کے پاس گھوڑے تھے, وہ جاتے تھے اور چنگاریاں اڑاتے ہوئے گھس جاتے تھے اور قتل و غارت کرتے تھے. اجتماعی زندگی میں فساد اسی وجہ سے, مارکیٹس کے لیے, اکنامی کے لیے, مال بیچنے کے لیے, پیٹرول کے لیے, بالادستی کے لیے, اور اسی قوت اقتدار کے لیے قوموں کے اندر فساد ہے. صدر و وزیر اعظم کے درمیان اسی لیے, فوجوں کے درمیان اسی لیے, یہ جو ہے یہ دراصل فساد کی جڑ ہے. اس کو جب آدمی مقصود بنا لے, اقتدار کو, دولت کو, حکومت کو, قوت کو وسیلہ نہ سمجھے دنیا سے اللہ کی رضا کمانے کا, بلکہ اسی کو سب کچھ سمجھ لے. جو مال کو جمع کرتا ہے, گن گن کے رکھتا ہے, یہی کام آئے گا. وہ مال تو محبت دنیا کے اندر بھی آدمی کو چکنا چور کر دیتی ہے, اتنی شخصیت بڑھ جاتی ہے آدمی کی, اتنے مشاغل ہوتے ہیں, صبح سے شام تک دوڑتا ہے بیٹھ کر بھی کھاتے کے اندر اور سب چھوڑ جاتا ہے, اور آخرت میں تو وہ پھینکی دیا جائے گا اس جگہ پر جو اس کو چورا چورا کر دے. اور تکاثر کا ذکر کیا, صرف دولت نہیں بلکہ تکاثر ہی بتاتا ہے کہ یہ مقصود ہے, اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے. پیاس بھوک دستی نہیں ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آدمی غریب ہے اس کے پاس موجود نہیں ہے. جو کہتے ہیں غریبی فتنہ ہے, ہاں غریبی فتنہ ہے, اس سے منع کیا گیا, لیکن اس کے پاس دو پیسے ہوتے ہیں اس کے پھر ایک اور تو نہیں چاہیے, لیکن جس کے پاس ایک کروڑ ہوتے ہیں پھر اس کو دس کروڑ چاہیے ہوتا ہے, اور جس کے پاس ایک وزارت ہوتی ہے پھر اس کو پورا ملک چاہیے ہوتا ہے, اور پھر اس کی نظر بھی بس نہیں ہوتی, اس کی حوض بڑھتی جاتی ہے. الحاق متقاصر, حالانکہ سارا تقاصر تو قبر تک ہے. الحاق متقاصر حتیٰ ثم المقاصر, ان ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, تو جمع مالم وعددہ, اس کی بھی تصویر کھول کے بیان کر دی. کوئی یہ سمجھے کہ قوت اور طاقت اور ٹینکوں اور گھوڑوں اور ہاتھیوں کے بل پہ یہی جو ہے زمانے میں فلاح و نجات کی رائے, اس کی بھی تصویر کھول کے بیان کر اصحاب فیل کا ذکر. بڑے بڑے ہاتھی لے کر آئے اللہ کے گھر کو دھسانے برباد کرنے کے لیے, لیکن بھوسے کی طرح ہو کے ختم ہو, اور یہ بھوسا تو عذاب کی صورت میں آیا, واقعی بھوسا بنے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلطنتیں بھوسا بھوسا ہو جاتی ہیں, چورا چورا ہو جاتی ہیں. آپ کے سامنے روس کا اثر ہو چکا ہے, یہی اثر امریکہ کا بھی ہوگا. ہندوستان میں برطانوی حکومت کا اثر آپ دیکھ چکے ہیں, اس میں کوئی مسلمان کافر کی تمیز نہیں ہے. مسلمانوں کی حکومت کا بھی یہی اثر ہوگا اگر وہ یہ کسی اللہ کا قانون سب کے لیے بے لحاظ, کوئی اس کا محبوب اور پیارا نہیں ہے اس لحاظ سے کہ کوئی بدعملی کرے اور اس لیے چھوڑ دے کہ میرا بڑا پیارا ہے, لاڈلا بچہ ہے, نادان ہے, یہ اس کا کوئی معاملہ نہیں. اس کا معاملہ تو سارا کا سارا اسی پر قائم ہے, عدل کے اوپر, انصاف پر. نہ کہ اس نے اس کو بھی واضح اور صاف کر دیا کہ اصحاب فیل آئے تو وہ بھی ختم ہوئے, جس نے مال جمع کر کر کے رکھا وہ بھی ختم ہوا. ابو لہب کا تو سارا زوم جو تھا اپنی سرداری دولت کے اوپر تھا, اور بڑا لالچی تھا, بڑا بخیل تھا, بڑا کنجوس تھا, اور اسی دولت کے لالچ میں تو مخالفت پر تلا ہوا تھا کہ سارے چشمے بند ہو جائیں گے دولت کے آنے کے, غریبوں کا, یتیموں کا, کسی کا. آپ اپنا چچا تھا, سگا چچا تھا, انتہائی خوبصورت آدمی تھا. ابو لہب اسی لیے کہا جاتا ہے, لہب کے معنی شعلے کے ہوتے ہیں, سرخ سفید تھا, اس کے گال چمکتے تھے لال اور سفید, اسی لوگوں نے ابو لہب نام رکھ دیا. لیکن یہ کہ وہ دنیا کے اندر بھی برباد ہوا, ذلیل ہو کے مرا, اولاد نے ہاتھ نہیں لگایا, لاش کو گاڑے میں پھینک دیا, اور آخرت میں تو کہا گیا ہے کہ وہ اس کی بیوی دونوں جہنم کے اندر. تو ہر پہلو سے واضح کیا کہ ان میں سے کوئی چیز قابل اعتبار نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا اور اس کی مرضی. جس کو یہ حاصل ہوگی تو پھر اس میں اصل چیز تو پھر اللہ کے سے ملاقات, خشیت. خشیت وہ چیز ہے جس سے آدمی صبر بھی حاصل کر سکتا ہے, استقامت بھی حاصل کر سکتا ہے, صحیح راستے پہ رہ بھی سکتا ہے. اور خشیت اس کا ڈر لگا رہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ کو ناپسند. یہ خشیت کوئی اس کی خشیت نہیں ہے کہ آدمی دہشت میں خشیت میں مبتلا ہوتا ہے, کوئی کوڑے مارے گا, آگ میں جلائے گا, بلکہ جس جو انتہائی محبت کرنے والا ہے, رحمان اور رحیم ہے, اور جس نے کہ ہر چیز دی ہے, خبر گیری کی ہے, ہاتھ پکڑ کے خبر گیری کرتا ہے, چھپا دیتا ہے, منہ میں نوالا ڈالتا ہے, پانی کا گھونٹ دیتا ہے, وہ اگر ناراض ہو گیا تو آپ دیکھیں اس کا تو خوف بڑا ہے. بچے کو سب سے بڑا ڈر اس کا نہیں ہوتا کہ مار پڑے گی, مار پڑتے ہی سب جا کے اپنے باپ کی گود میں لپٹ جاتا ہے, لیکن اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ایسا کام نہ ہو جائے جس سے باپ ناراض ہو کے مار. تو مار کا خلڈر نہیں ہوتا, خلڈر ناراضی کا ہوتا ہے. یہ خشیت جو ہے ذالک لمن خشی ربہ, جن کو جنت میں اعلیٰ درجات ملیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے, اور جن کو اللہ کی رضا ملے گی, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور خوش و اللہ سے راضی اور خوش, یہ اس کا نصیب ہے کہ جس کے جو اللہ سے خشیت اختیار کی. ذالک لمن خشی ربہ, یہ اس کا نصیب ہے جس نے اپنے رب سے خشیت کی, خوف کیا, ڈر لگا رہا. اس کا راستہ جو ہے اس کے سامنے حاضری اور اس سے ملاقات. خشیت کے ہم معنی نہیں ہیں, خشیت سے ملتا جلتا لفظ خشوع کا. اور اس کے لیے قرآن مجید نے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون, سورہ البقرہ کی آیت ہے کہ وہ جو کہ یہ ہر وقت بھڑکا لگا رہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرنا اور اس کی طرف لوٹ کے جانا. چنانچہ پھر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ آدمی اپنے عمل کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا, وہ ذمہ دار ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے. قد افلح من زکا, اس کا کام ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور ایمان اور عمل صالح کی رائے اختیار کرے, تو پھر اللہ سے ملاقات کے بارے میں ساری باتیں بھی اس کے اندر بیان کر دی کہ اللہ کے سامنے تو چھوٹی سے چھوٹی برائی, چھوٹی سے چھوٹی نیکی سب سامنے آ جائے. یہ اعمال ہوں, جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا, ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا. اور وہ دن ایسا ہوگا کہ سارا نظام برم برم ہو جائے گا, زمین ڈول رہی ہوگی, انسان گھبرا کے نکل آئیں گے, پتنگوں کی طرح ہو رہے ہوں گے, سارے بند ٹوٹ جائیں گے. پہاڑ تو ابھی بندے ہوئے نظر آتے ہیں, ہمالیہ پہاڑ اتنا عظیم شان کھڑا ہے, یہ ریت بن کے بہنا شروع کر دے گا. کوئی چیز اپنے مقام پہ قائم نہیں رہے گی, کوئی چیز کام نہیں آئے گی, صرف عمل رہ جائے گا. یہ اعمال, اور اعمال میں اس کا برتاؤ رحمت اور انصاف کا ہوگا. یہ نہیں کہ جس نے ایک برائی کی اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا, اعمال کو تولا جائے گا. من ثقلت موازین ہو تو وہ اپنی چتر راضی ہے, اما من خفت موازین ہو تو امہ حاویہ. جس نے کہ میزان بھاری ہو جائے گی تو وہ تو پھر زندگی اب ہمیشہ کی زندگی ہے, دل پسند زندگی ہے, عشق کی زندگی ہے, سب موجے مارو. اور اگر تول ہلکی ہوئی تو پھر اس کا ٹھکانہ تو گڑا ہے, جہاں کہ آگ بھڑک رہی ہے. تو یہ تعلیم بھی بیچ میں اس لیے جمع کر دی گئی تاکہ یہ خشیت کی جو اصل جڑ ہے وہ تو اللہ سے ملے. اس لیے آخرت پر ایمان, اللہ پر ایمان دونوں ایک دوسرے کا ہمیشہ ساتھ ساتھ ذکر آتا ہے. اور جو لوگ کے توحید سے الگ ہٹتے ہیں دراصل وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں. دونوں کا جو قرآن میں جگہ جگہ ذکر ساتھ ساتھ اسی طرح کیا. تو اللہ کا مخلص بندہ بن کر تو وہی رہ سکتا ہے جو اللہ کی اس میں خشیت ہو, رضا الہی کا مقام بھی اسے ہی حاصل ہو سکتا ہے, اور جنات عدن میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی پیچھے پر راضیہ بھی اسی کو مل سکتی ہے. تو اتنی نیکیاں کما کے لائے لایا ہو کہ برائیوں پر بھاری ہو جائیں, اس میں اطمینان اور سکون اور سہارے کا سامان بھی ہے. کوئی آدمی سمجھے کہ مجھ سے کوئی برائی نہیں ہوگی, یہ نہیں ہو سکتا انسان کے ساتھ. اس کا اختیار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ برائی کر سکے, اور برائی کر سکنے کا اختیار کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ برائی کرے, جبکہ ہر طرف سے آزمائشوں میں گھیر دیا گیا ہے. اور اس دولت میں زمین پتہ جاتی ہے, ہر چیز بڑی بھلی لگتی ہے, یہی ہم مل جائے ہمیشہ یہیں رہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ چیز, تو زمین کی جو نعمتیں ہیں اور زمین کا جو مال ہے یہی سب سے بڑی آزمائش بنتی ہے. آدمی اس میں بکھرتا ہے, گناہ کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, لیکن مجموعی کارنامہ زندگی پر فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرما, حضور نے فرما دیا اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کا کرتا, اور وہ گناہ کرتی معافی مانگتی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا. اس کے معنی نہیں کہ آدمی گناہ کرے, اس کے معنی آدمی اپنی فطرت کو سمجھ لے, اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا ہے تو گناہ تو ہوگا. پانی پہ آدمی چلے گا تو پاؤں تو بھیگیں گے, دنیا میں چلنا پانی پہ چلنے کی طرح ہے, اس میں گناہ تو اس طرح موجود ہے. لیکن اللہ کی طرف رجوع رکھے, خشیت رکھے, استغفار کرے, اللہ کا شکر کرے, تو بڑے سے بڑے فتنے سے بھی آدمی بچ سکتا ہے. اور آخری فیصلہ مجموعی کاروائی, جس نے اپنے اس مقام کو پہچانا کہ میں اپنی زندگی کا ذمہ دار ہوں, اور زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق, پھر اور کاموں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. کافر بھی لڑتا ہے, مسلمان بھی لڑتا ہے, وہ بھی تلوار اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اس کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے, وہ بھی گردنیں کاٹتا ہے, یہ بھی گردنیں کاٹتا ہے, وہ بھی مال لوٹتا ہے, یہ بھی مال غنیمت سے ہاتھ مارتا ہے, پھر بھی دونوں میں زمین آسمان. وہ بھی شادی کرتا ہے, یہ بھی شادی کرتا ہے, وہ بھی بچے پیدا کرتا ہے, یہی بچے پیدا کرتا ہے, وہ بھی تجارت کرتا ہے, یہ بھی تجارت کرتا ہے, کہیں یہ نہیں ہے کہ دنیا کو کوئی چیز چھوڑنا ہے. لیکن وہ حدود کی پابند ہونا چاہیے جو اللہ نے طے کر دی ہیں, اور بندوں کے لیے احسان کرنا چاہیے, اللہ کی بندگی کرنا چاہیے. تو یہ دراصل آپ دیکھیں گے کہ جو بھی سورتیں ہیں وہ بڑی مختصر سورتیں ہیں, اور جیسا میں نے کہا ان کا تو میں نے ہی سے معاملہ شروع کر دیا, کہیں سے بھی شروع ہو سکتا ہے, لیکن انسان کے ذکر سے کیونکہ سورہ وشم شروع ہوتی ہے اس لیے میں نے یہاں سے شروع کیا. حضور نے جہاں چھوٹی سورتیں پڑھنے کی تاکید کی ہے وہاں عمر آپ نے سرل عنوان یہی سورتیں رکھی, اور آپ خود بھی انہیں سورتوں کو کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے. بعض سورتیں جیسے سورہ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس اور قل ھو اللہ, یہ تو آپ قل یا ایھا الکافرون یہ تو آپ ہمیشہ پڑھتے تھے. قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ تو آپ فجر کی سنتوں میں پڑھتے جب دن شروع ہوتا تھا, اور مغرب کی سنتوں میں پڑھتے تھے جب رات شروع ہوتی تھی, اور بستر پہ لیٹ کر پڑھتے تھے جبکہ رات جو ہے چاند جب رات شروع ہوتی نیند کی وقت جاتے تھے. تین وقت اس سے اکثر آپ کا پھر آخر میں نے صورتوں میں یہ بتایا گیا کہ صرف ایک ہی چیز ہے جہاں پر انسان بہتا ہے اس کا خیال, اور کوئی چیز آپ سمجھیں کہ ہاتھ پاؤں آنکھیں یہ برائی کرتی یہ نہیں کرتی. برائی کا سر چشمہ تو وسوسہ ہے, دل ہے, دماغ ہے. اس کا دل سدھر گیا حدیث میں اس کی پوری زندگی سدھر گئی, اس کا دل بگڑ گیا اس کی پوری زندگی بگڑ گئی. اور دل کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی, بندوق نہیں داخل ہو سکتی, ٹینک نہیں داخل ہو سکتا, لیکن خیال داخل ہو سکتا, ہر قسم کا خیال. اب تو مجبوری ہے, زمانہ ہی ایسا ہے, اب 20 برائیوں کا دروازہ کھل گیا. آخر بیوی مانگ رہی ہے خوش کرنا ہی ہے اس کو, تو رشوت لینے کے دروازے کھل گئے. بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا, یہ بچے بڑے ہو کے کیا بنیں گے, یہ فکر نہیں ہے کہ موت کے بعد کہاں جائیں گے, یہ فکر ہے کہ بڑے ہو کے کیا عہدہ ملے گا. اس کے لیے اب ان کو ڈالنا ہی ہے اس تعلیم میں کہ جن کو برباد کر دے, خراب کر دے, لیکن کرنا ہے. کوئی مجبور نہیں کر رہا کہیں پر, خیال مجبور کر رہا ہے, وسوسہ مجبور کر رہا ہے. اور اس لیے اس وسوسے کا علاج جو ہے وہ آخری دو صورتوں میں ایک نسخے میں سمیٹ کر انسان کے ہاتھ میں دے دیا گیا. تو یہ 24 صورتیں ہیں جن کا کہ میں نے موضوعات کے لحاظ سے خلاصہ آج آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آپ جتنا ان پہ غور کریں, آسان ہے یاد کرنا, سوچنا آسان ہے, معنی یاد کرنا آسان ہے, سمجھ کے پڑھنا آسان ہے, نمازوں میں آپ یہی بار بار پڑھتے ہیں, لیکن یہ ساری تعلیمات آپ کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں. جو تعلیمات کے پھر پھیلا کے وسعت کے ساتھ, کثرت کے ساتھ, پھر احکام کی صورت میں, نظام کی صورت میں, طلاق اور نکاح کے احکام کی صورت میں, وراثت کے احکام کی صورت میں, سب انہیں بنیادی تعلیمات پر قائم. اور اگر کوئی ان 24 صورتوں کے مضامین کو سمجھ لے, یاد رکھے, پڑھتا رہے, ان پر عمل کرے, تو اس کی نجات کے لیے کافی ہیں. اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں, میں پھر کہوں گا کہ 24 صورتیں میں جو ذکر کر رہا ہوں کسی حدیث قرآن سے ثابت نہیں ہیں, بلکہ میں نے اپنے فین کے مطابق ان 24 صورتوں کو یہاں سے منتخب کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.